جمعة الأولى الجواب هو 27 هجري مطابق 2 جون سن 2006 عیسوی. تیسرا پارا سورہ اعلی شریف یعنی سبح اسم ربک الاعلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فكم مخرج تحيكا غثاء 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 من غثاء اگر سیٹی نکل گئی تو آواز نہیں ہوئی ہے. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إنا
صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ سورہ اعلی شریف ہے، مکی ہے. اس میں ایک رکوع 19 یعنی 19 آیتیں، 72 کلمے 72 ورڈ اور 291 حروف 291 لیٹر اس کے اندر. اس کے مکی ہونے پر دلیل بھی ہے. حافظ ابن کثیر دمشقی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے تھے، اور یہ گھر گھر مدینہ منورہ میں قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. فرماتے ہیں جب حضور نے ہجرت فرمائی اور اہل مدینہ کی خوشیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر مسرور تھے اس دن جس دن حضور تشریف لے کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور وادی کنیاتی ودا وہ پہاڑی جس کے پاس جو حضور تشریف لائے اور لوگ بچوں کی نگاہ پڑی، وہ نغمہ چھیڑا تھا طالع البدر علینا من تنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایها المبعوث فینا جئنا بالامر وفا. یہ نغمہ بچیاں چھوٹی چھوٹی جا رہی. تو ایک روایت بھی گزری ہے، نگاہ سے کہتے ہیں کہ جس وقت حضور تشریف لائے اہل مکہ کہتے ہیں، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جس دن جتنی خوشی ہم کو اس دن ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہمیں اتنی خوشی میسر نہیں آئی. سبحان اللہ. اب دیکھیں گے عشق کی بات سے یہاں عشق کروتے لے رہا ہے. جس کا دل اندھا ہو کیا سمجھ سکتا ہے کہ آئینے میں صورت کتنی خوبصورت نظر آتی ہے نا. جس کا دل اندھا ہو کیا جان سکتا ہے. یہ وہ دل تھے جو آئینے نور بنے ہوئے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ حضور تشریف لائے تو اس وقت یہ سورت ہم لوگوں کو یاد تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اتر چکی ہے. اس لیے اس میں جس چیز سے گفتگو کی گئی ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی، اس کی ذات و صفات کی پاکیزگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی آخر میں کہ جن پاکیزہ امور کی ہدایت قرآن کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ قرآن کا کوئی نیا بیان نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو صحیفے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم وغیرہ پر نازل ہو چکے تھے ان کے اندر بھی یہی باتیں مینشن کی گئی تھی. لہذا قرآن کے تعلق سے تمہارے ذہن کو صاف ہونا چاہیے. شروعات جو اس کی ہوئی ہے وہ تسبیح الٰہی سے ہوئی ہے، سبح اسم ربک الاعلی. یہ محبوب اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے. الاعلی یہ ربکا کا ایسی روح ہے، صفت ہے. اس ذات پاک اس نام پاک کی پاکی بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بندے مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی سے پاک ہے. اس کو عقیدہ تنزیہ کہتے ہیں. پاکی کی تنزیہ مانے پاکی، یہ عقیدہ تنزیہ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتا ہے لیکن تنزیہ کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ جسم بھی رکھتا ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے جیسے ہمارا تمہارا ہے، تو ہزار عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہے. تو سب حکم ربک الاعلا، اپنے رب کی نام کی پاکی بولو، تسبیح پڑھو. سبحان ربی الاعلی. راوی کہتے ہیں جس وقت اس سورہ پاک کی آیت کریمہ اتری تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں شامل کرو. سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. سبح یہ امر کا صیغہ ہے، امپریٹیو ہے، امر کا صیغہ. سبح تسبیح کرو. حضرت علی مرتضیٰ کی روایت آئی ہوئی ہے کہ جب وہ اس سورت کو پڑھتے تھے تو جہاں پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی، اس کے بعد فوراً کہتے سبحان ربی الاعلی. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے فرمایا اس تسبیح کو تم اپنے سجدوں کو اس میں کے اندر شامل کر لو. اور جب سورہ حجر شریف کی آیت کریمہ اتری تھی فسبح باسم ربک العظیم، تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے رکوع کی تسبیح بنا دو. تو اس کو رکوع کی تسبیح بنا دی گئی. رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم فسبح باسم ربک العظیم. تو اس آیت کریمہ سے رکوع کی تسبیح بنائی گئی اور اس آیت کریمہ سے سجدے کی تسبیح بنائی گئی. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو کیفیتیں ہیں اس کو کبھی محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں محسوس کیا. اس کی ایک ایک حرکت نماز کی اس قدر جاذب ہے کہ اگر اس پر آپ غور کریں تو دل یہ چاہے گا کہ نماز کبھی ختم ہی نہ کرے. اللہ اکبر کیا مطلب اس کا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے شروع کر چکا ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھی تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کریمہ اور اس کی حمد، اس کی پاکیزگی، اس کی تعریف ہے. اب جب اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کر رہا ہے. اس کو سوچیں آپ. اور جب یہ تسبیح کے بعد جب کھڑا ہوتا تب کیا کہتا ہے؟ اور کریں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا ترجمہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی. اس قدر خوبی کی بات ہے یار. ابھی بندہ رکوع لیتا کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی. پھر کہا پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی. پھر کہا پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی. تین پانچ سات گیارہ مطلب اسی جگہ پڑھ کے جو ہی کھڑا ہوا پھر اس کا اتنا یقین ہے، اعتقاد اس قدر ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ. میں نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے اور اللہ نے سن لی ہے. بزرگ بڑے کی نہیں بڑی. اگر یہ ہوتا کہ سنا کہ نہیں سنا تب توجہ کسی اور طرف جا سکتی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اللہ نے میری تعریف سن لی، میری تعریف کی اس کی نا سن لی ہے اس نے. اور جب وہ بندے کی تعریف سنتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اپنے اس گنہگار بندے پر کبھی قہار و جبار بنے گا؟ پھر ہر دن قہار و جبار نہیں بن سکتا ہے. پھر وہ عطوف ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا، کرم فرمانے والا، بخشش فرمانے والا، نوازش کرنے والا، عنایت کرنے والا. جب ان تصورات کے ساتھ بندہ اللہ کی تعریف میں مشغول ہو کر کے نمازیں پڑھے گا تو کیا نماز ختم کرنے کا دل چاہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جن کو ان اسرار سے واقفیت ہو جاتی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے، تو پھر نماز ختم ہونے کا نام کیا؟ آپ سنیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز کا ذکر تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ایک ایک سجدے میں صبح ہو جاتی کہ آپ کو کیا بات ہے، اور پھر اس پہ کہتی ہیں اے میرے رب ایک رات تو اپنی فاطمہ کو ایسی دے دے کہ تیری فاطمہ تیری عبادت جی بھر کے کرے. کیا ہمارے یہاں انڈیا میں ایک قصبہ ہے یو پی میں، اس کا نام ہے نان پارا، نام سنا ہوگا جی، پہلے زمانے اسٹیٹ کی، وہ بہرائچ کا قصبہ ہے. وہاں پہ ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا حضرت منڈا شاہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت منڈا شاہ مجذوب تھے، ذرا سنیے گا تب پتہ چلے گا. بظاہر وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اتنی بات یاد رکھیے گا کہ مجذوب شریعت کے مقابل کبھی کھڑا نہیں ہوتا ہے، مجذوب جو ہے شریعت کے مقابل کبھی کھڑا نہیں ہوتا. شریعت کا اگر ختم ہوا تو اس کی پیشانی فوراً ہو جاتی ہے. کسی صاحب شرع نے، مفتی نے، عالم دین نے اگر اس کے سامنے شریعت کے کسی مسئلے کو بیان کر دیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ٹکرائے گا نہیں. وہ کوئی جاہل اور مکار ہوگا جو شریعت کے مقابل میں کہتا ہے کہ جی ہم دو نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور سوتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی مکار ہوگا. ہر سمندہ شاہ مجبور تھے، مسجد کے امام صاحب نے ایک دن کہا کہ حضرت نماز تو پڑھا کیجیے. کہنے لگے مولانا آپ کے کیا پڑھوں گا، جنہیں کا دن تھا. تشریف لے گئے، ابھی یہ سب میں بیٹھے تھے، امام صاحب آئے، کہنے لگے حضرت نماز اور خطبہ دونوں پڑھا دیجیے. کہ مولانا آپ اپنا کام کیجیے، میں اپنا کام کروں گا. کہنے لگے آپ پڑھائیے. کہنے لگے آپ خطبہ پڑھ دیجیے، نماز میں پڑھا دوں گا. توجہ، امام صاحب نے خطبہ پڑھ لیا ہے کہ منڈا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تلاوت کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدہ کیا، تو سجدہ کر لیا. دو منٹ، دس منٹ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، چار گھنٹہ، جمعے کے وقت سے لے کر کے آپس ہٹائی ہو گیا، سجدے میں پڑے ہوئے. لوگ بس پاری کر کے چلے گئے. کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن جب لذات محسوس نہیں ہے، وہ لذت جب محسوس نہیں ہے آدمی کبھی بھی وہ عمل کر ہی نہیں پائے گا. اور یہ تصور بتائے گا کہ وہ لذت کیسے ملتی. ذکر الہی میں بندے کو جو لذت ملتی ہے وہ ہر اور آپ نہیں محسوس کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا زمین مردہ ہے. ایک عالم زندہ اپنے شیخ طریقت کے پاس ملنے کے لیے گئے، ننگے پیر چلے جا رہے تھے، شیخ کے ننگے پیر، ان کے پیر کا ناخون کہیں ٹھیس لگی اکھڑ گیا تو نکالے ہی چلے جا رہے تھے اسے، اور جب جب اس میں درد ہوتا تو رقص کرتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں، جب بڑی بار خون نکلتا اس کو ٹھیس لگتی اس میں، یہ طریقہ ہے کہ جب انگوٹھے میں انگلی میں کہیں چوٹ لگتی تو بار بار چوٹ لگتی اس میں، تو جب جب چوٹ لگتی تو رقص کرتے تھے. مریضوں نے پوچھا کہ حضور کیا مسئلہ تھا آپ کو لے رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ لذت تھی، لذت بس، وہ لذت تک کو نہیں لکھا. حضرت منڈا شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو جینے کے وقت لے کر کے آج ہوتا ہے سمجھا ہی کر پایا. مؤذن آیا، اس نے عصر کی اذان پڑی، اب اس کے بعد سر اٹھایا، دیکھا کہ یہ مسجد خالی ہے، مصلی آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا کہ حضرت بڑا برا ہو گیا، غضب ہو گیا، جو جمعے کی نماز، کہنے کہ مولانا اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. مولانا یہ پیشانی ہماری کس لیے بنائی گئی؟ آپ سنیں توجہ، مولانا یہ پیشانی ہماری کس لیے بنائی گئی؟ یہ پیشانی بنائی گئی کہ اللہ کے سامنے جب جھک جائے تو اٹھے نہیں، اسی لیے بنائی گئی. وہ سجدہ کہتا جو سجدہ کرنے کے بعد پیشانی زمین میں جھکے بھی اللہ کے سامنے اٹھے بھی, ایسی پیشانی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں یہ پیشانی چاہیے کہ جب اللہ کے حضور جھکی تو اٹھنے کا. تو اب سب اللہ ان کا ہمدہ بن رہے کیوں کہا, میرے رب نے میری تعریف سن لی, اس لذت کوئی محسوس کر سکتا ہے جو اس لذت کو پا چکا ہے. ایک حدیث سنیں اس تسبیح کے تعلق سے جو علامہ قرطبی نے تفسیر الجامع احکام القرآن کے اندر بیان فرمائی ہے, اور تسبیح کی برکات, اس کی عظمت, اس کا ثواب اور اس کا رتبہ بڑا کرتا ہے. نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر ابن محمد اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے قال ان للہ تعالی ملکا یقال له حزقیائی له 18,000 جناح ما بين الجناحين والجناحين مسيرة 500 عام فخطر له قاتل هل تقدر أن تقتل العشر جميعا؟ فضربه الله أجنحة مثلها فكان له 36,000 جناح ما بين الجناحين والجناحين 500 عام ثم أوحى الله إليه أيها الملك أنقذ فطار مقدار 20,000 فلم يبلغ وأتى طائرة من طوائف العرش ثم ضاعف الله له في الأجنحة والقوة وأمره يطير فطار مقدار 30,000 أخرى فلم يطير أيضا فأوحى الله إلي أيها الملك لو طرت إلى نحت السور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال الملك سبحان ربي الأعلى. قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. أسلم رسول الله. حضرت جعفر جو حضرت محمد کے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا نام ہے حزقیائیل, اس کے 18,000 پر ہیں اور ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے, ڈسٹینس ہے, مسافت ہے, وہ 500 سال کی ہے. تو اس فرشتے کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کیا وہ پورے عرش کو دیکھ سکتا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا, تو اللہ کیا اس کے محبوب کے اس کے بتانے اس کے محبوب کے علاوہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مثل اور اس کو پیدا فرمایا, تو پہلے 18,000 پیدا فرمائے تھے, پھر 18,000 پیدا کر دیا, کتنا ہوا 36,000 ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اس کی طرف, اے فرشتے پرواز کا اڑ, وہ فرشتہ 20,000 سال تک اڑتا رہا. اتنے سال ہونے کے باوجود بھی وہ عرش کے کسی پائے کے پایوں میں سے, یعنی پلرس میں سے ایک پلر کی جڑ تک نہیں پہنچ سکا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بازوؤں میں اور قوت بڑھا دی, دوگنی کر دی, اور حکم دیا ہے فرشتہ پھر اڑ, فرشتہ پھر اڑتا رہا, تو پھر 30,000 سال تک اڑتا رہا, پھر بھی نہیں پہنچ سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی فرمائی, حکم دیا اے فرشتہ اگر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے دن تک تو اڑتا رہے تو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو فرشتہ نے کہا سبحان ربی الاعلی. کیا کہا فرشتے ہیں سر؟ سبحان ربی الاعلی. یہ پہلی آواز تھی سبحان ربی الاعلی کی جو حزقیائیل فرشتے کے ذریعہ ظاہر. دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے زمخشری میں تفسیر کشاف کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام نے سبحان ربی العلیٰ کو پڑھا تھا. تو جب یہ آیت کریمہ اتری بحسم ربک العلیٰ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس سبحان ربی العلیٰ کو اپنے سجود کا حصہ بنا دو, تسبیح کا حصہ بنا. تسبیح کے ساتھ کچھ طرح حدیثیں آپ حضرات نے بہت سنی, دو چار حدیثیں اور بھی سن لیجیے. حضور حضرت مرارہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمده فی یوم مئت مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل ذرۃ البحر. حضرت مرارہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ وبحمده ایک دن میں 100 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اس کا دوسری عربی رضی فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل کلام اکبر قال مصطفی اللہ لملائکته سبحان اللہ وبحمده. حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ سب سے اچھا کلام کون سا ہے, سب سے اچھی بات کون سی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے لیے جو چن لیا وہ بات سب سے اچھی ہے, وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ. کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے خاص کیا ہے لیکن اس کا اعزاز, اس کے حبیب کا اعزاز, اس کے حبیب کا کرم کہ وہ بات ہم کو بھی مل گئی اور ہم بھی وہی بھی بہن کہتے ہیں جو فرشتہ کہتا ہے. تیسری حدیث بات انجاب المقام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمده غرست له نفلة في الجنة. حضرت ابو ذر جابر کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے پڑھا سبحان اللہ العظیم وبحمده تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. تیسری حدیث بات عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملاه ولا اله الا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص اليه. حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه کی روایت ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح ہی آدھے میزان کو بھر دیتی ہے. یعنی یہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنا وہ ایسا ہے جیسے وہ ترازو جس میں عمل تولا جائے گا تو آدھا وزن اس تسبیح کا اس طرح ہوگا. اور الحمدللہ جو باقی تھا اس کو ہی پورا کر دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص سبحان اللہ وبحمد ہی پڑھے تو وہ ایسا کہ اس نے میزان کو پورا کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں حضور شاہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی شخص پڑھے لا الہ الا اللہ تو آپ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی حجاب, کوئی رکاوٹ, کوئی پردہ نہیں ہے جو اس کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک سکتا. سبحان اللہ وبحمده ولا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے, سبحان اللہ وبحمده ولا الہ الا اللہ. ہم نے تینوں کے اوپر عمل کر لیا. آخری حدیث کے بعد یعنی میں اس کی یہ امام راضی نے سب بحث پر دیکھ کر اعلیٰ میں تسبیح کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ آخر سورت کی شروعات سبحانہ سبحت ربک الاعلیٰ سے کیوں کی. امام راضی نے اس کے سلسلے بیان فرمایا, بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں کہ نزہ اسم ربک عن ان تسمى به غیرہ فیکون ذلک نہیا علی ان یدعا غیرہ باسمہ كما قال المشركون يسمون الصنم يسمون الصنم بالله ومسجد ما برحمان الامامه. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک کو تسبیح سے فرما کر کے یعنی شروع فرما کر کے اس بات کی توضیح فرما دی, وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ جل شانہ کے اسماء پاک کسی کے اوپر بولنا جائز نہیں ہے. حضور کا نام ہے اللہ جل شانہ کا نام پاک کسی کے اوپر بولنا جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں جس طرح سے مشرکین
اپنے بتوں کو لات کہتے تھے. لات یہ اللہ کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور جس طرح سے امامان اس خبیث مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا, وہ مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو خبیث کہا کرتا تھا, رحمان الیمامہ یعنی یہ یمامہ کا رحمان ہے. مسئلہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جو ایٹریبیوٹس ہیں, 99 جو صفات پاک اللہ جل شانہ کی ہیں, اس کا کسی بھی فرد کے لیے بولنا جائز نہیں. کتنی بات سمجھا گئی؟ ہاں, جب بھی اللہ جل شانہ کے اسم پاک کو یا صفات پاک کو بولا جائے گا تو لفظ عبد کے ساتھ ملا کر کے بولا جائے گا, یعنی اضافت کے ساتھ, اپسوادی کے ساتھ بولا جائے گا. عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الصبور صبور کا بندہ, عبد الودود ودود کا بندہ. لیکن کیا کیجیے گا, لوگوں کو علم نہیں ہوتا, یا علم ہوتا ہے جہالت ہوتی ہے. اب کسی کا نام جو رحمان ہے تو صاحب کہتے ہیں رحمان, ہاں. کسی کا نام عبدالرؤف کرائے, حرام. اگر عبد الصبور نام ہے صبور, حرام. سبحان کہ اللہ جل شانہ کے اسماء پاک کو, صفاتی اسماء پاک کو, صفاتی نام کو کسی بھی شخص کے لیے جو ہے نہیں بولنا جائز نہیں ہے, حرام. ربک الاعلی, اعلی کہتے ہیں علو سے بلندی کے بارے میں آتا ہے. ایک فرقہ پرانے زمانے میں گزرا تھا, اب بھی ہوگا کہیں شام وغیرہ کے سیرے وغیرہ کے علاقے میں ہے, اس کو مجسمہ کہتے ہیں. مجسمہ نے اس سے یہ بات ثابت کی کہ دیکھو قرآن میں آیا ہوا ہے, امام علی فرماتے ہیں کہ ربک الاعلی, تیرے بلند و بالا رب. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اعلی کے لیے یعنی فوقیت چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے, اوپر چاہتا ہے. اور جب کوئی چیز اوپر ہوگی تو اس کے مقابل اس کا اپوزٹ نیچے آتا ہے. اور یہ لوگ چیزیں مکان کو چاہتے ہیں, اسپیس کو چاہتے ہیں, جگہ کو چاہتے ہیں. اور جب جگہ کو چاہتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جسم کا قول کیا, یہ شرک ہے. مجسمہ کہتے ہیں اس کو, ہم اس سے پاکی اور فراد اللہ کو کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیات اور تمام ان صفات سے جو کسی مخلوق کو عارض و لائق ہوا کرتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے. اسی لیے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, ڈیفینیشن اللہ کی یہ ہے, ول واجب الوجود المستجمع لجميع صفاته الكماليه, کہ واجب الوجود کے تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. وہ نہ اس کے یہاں حلوص ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا, نہ اس کے یہاں زوال ہے کہ اب ہے پھر ظاہر ہو جائے گا. یہ ساری خوبیاں اور ساری قسمیں مخلوق کی ہیں, خالق کی نہیں ہو سکتی. الذی خلق فسوا, جس نے بنا کر ٹھیک کیا. اس مفہوم کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے. والذی قدر فہدا, اور اس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی. اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا کہا؟ الذی خلق فسوا, سوا جو سب بھی بالکل ٹھیک ٹھیک, بہترین, معتدل, برابر. اس سے پہلے تشریف گزر چکی ہے, سورہ انفطار کے اندر گزر چکی ہے کہ ہمارے بدن کو آپ دیکھو, آدمی کا بدن کس قدر خوبصورت ہے. انگلیاں ہیں تو بڑی مناسب ہے, ہاتھ ہے تو بڑا مناسب ہے, پیر ہے تو بڑا مناسب ہے, سر ہے تو بڑا مناسب ہے. اگر ابھی پرسوں یا کل پرسوں کی بات ہے, بچے میرے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے تھے, غالباً چائنا میں ایک بچہ پیدا, ان کے تین ہاتھ ہے, تین ہاتھ ہے. یہ خلقت کے خلاف, مگر اللہ کی قدرت. اگر وہ رب کریم انسان کے اس بدن کے اوپر ہاتھی کا سر بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا زیبائش ہے؟ یا ذرا سا ناک نقشہ
بدل جاتی ہے تو چہرے کی زینت بربار ہو جاتی ہے. ایسے لگتے کہ شادی لوگ نہیں کر پاتے جلدی, قبول نہیں کرتے لوگ, آپ چہرہ اس کا ٹھیک نہیں ہے, خوبصورت نہیں, شادی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, پھر آپ انٹرنل دیکھیں آپ, یہ تو میں نے سنا ویسے انٹرنل دیکھیں آپ, اس بدن کے اندر پوری دنیا بسی ہوئی ہے. جیسا 18,000 مخلوق, 18,000 عالم یہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے, 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمایا ہے, ایسے 18,000 عالم ہمارے بدن کے اندر بھی ہے. یہ دماغ بڑا خوبصورت بدن اگر کسی کا ہو, اگر اس کا دماغ انتہائی گودا ہو تو کیا اس کے اس جسم کی خوبصورتی, اس کے دماغ کی بدصورتی کیا اس کے جسم کی خوبصورتی کو اچھا بنا سکتی ہے؟ یہ دیکھ اللہ کی قدرت. تو اس نے تمہارا ظاہر بھی بہت اچھا بنایا, تمہارا باطن بھی بڑا اچھا بنا دیا. خلقا فسوا, بڑا موٹا بھی بنا کر رکھا ہے, ہے نا. والذی قدر فہدا, اور اس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی, ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنا دیا ہے. اس تعلق سے علماء نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ قدر فہدا کا مطلب کیا ہے. کسی نے کہا کہ تمہاری ضروریات زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں اللہ نے وہ تمہارے لیے آسان فرما دی. اب دیکھیں انسان کھاتا کیا ہے, دال چاول روٹی گوشت سبزی, ہے نا. ایک دن کسی انسان کو بھوسا کھلا کر کے دیکھ لیجیے, ایک دن کسی انسان کو بھوسا کھلا کر کے دیکھ لیجیے, بھوسا جانتے کہ نہیں جانتے, کھائے گا. اس لیے کہ والذی قدر فہدا کی مقدار نہیں ہوگا, والذی قدر فہدا وہی ہے کہ انسان کو بنایا دال چاول روٹی گوشت سبزی وغیرہ کھانے کے لیے. ایک دن کسی بکری کو آپ کلکتہ کی بریانی کھلا کر کے دیکھ لیجیے, کوفتا اور قورمہ کھلا کر کے دیکھ لیجیے, حیدرآباد کی بریانی کھلا دیجیے, کراچی والا کٹاکا کھلا کے کھلا دیجیے. نہیں, قدر فہدا کے مصداق نہیں. والذی اخرج المرعى, اور جس نے چارہ نکالا, فجعله غثاء احوى, پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. اب دیکھیں انسان اپنی ضروریات زندگی کے سامان کو حاصل کر رہا ہے, مکان میں رہتا ہے, گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک کا انتظام کرتا ہے, ٹھنڈک کے دنوں میں گرمی کا انتظام کرتا ہے, معتدل اور مستقل زمین پر رہتا ہے, ایسی زمین پر نہیں رہتا ہے کہ جس میں چل نہ سکے, ایسی جگہ نہیں رہتا ہے جہاں رہ نہ سکے, ایسے انوائرمنٹ اور ماحول اور ہوا آب و ہوا میں نہیں رہتا ہے جہاں رہ نہ سکے. اب اگر کوئی شخص ہمالیہ کی ایورسٹ جو چوٹی سب سے اونچی والی ہے اس پر جا کر کے وہاں پہ رہنا شروع کرے تو ظاہر سی بات ہے آکسیجن کی کمی کی بنیاد پر وہاں نہیں سکتا ہے. تو رب کریم نے ضروریات زندگی کے مطابق ہماری جو فزیکل لائف ہے نا, یہ بدنی صحت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے پرووائڈ کر دی, ہر چیز پرووائڈ کر دی ہمارے بدن کے اعتبار سے. آپ دیکھو ذرا سا, ایک آدمی جو کینیڈا کے نارتھ علاقے میں رہنے والا ہو, یہ ہمارے ڈاکٹر سنہار بیٹھے ہیں نا, یہ جب یہاں سردی پڑتی ہے تو یہ لکھنؤ کا ادبی والا کتا کر کے حال پڑھنے آتے ہیں. جو ہم نے پوچھ لیا ان سے, بھائی یہ نوابی کب سے, کہنے لگے خان صاحب میں تو نیو یارک رہ چکا ہوں. کیا مطلب, یعنی اتنا سرد علاقہ ہے وہ کہ اس کی سردی, اس کو چھوڑے آگے 5-7 سال ہو رہا ہے لیکن اس کی سردی اب بھی میرے لاشعور میں موجود ہے. یاد آئیے سردی تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہماری صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی گھر میں رہنے والے ہیں یہاں ٹمپریچر 60 سے نیچے آتا ہے تو ہم سوٹر پہن کر کے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس زمین سے تعلق رکھتا ہے
رب کریم نے اس کے بدن کو اسی اعتبار سے بنایا ہے نا. تو کیا فرمایا؟ قدر فہذا
والذی اخرج المرعى, کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے نکالی, فجعلہ غثاء, پھر اسے خشک کر دیا سیا. سبحان اللہ, اللہ قرطبی نے ایک چیز لکھی ہے, تفصیل جو یہ قرطبی جو ہے اتنی جامع تفصیل ہے, میں تقریباً دسیوں تفصیل کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن جب تک اس کو نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں ہوتا. اتنی خوبصورت تفصیل فرماتے ہیں, ایک تجربے کی بات لکھی ہے. قبضہ فاضہ, قبضہ نے کل حیوان معافی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور جاندار کے لیے وہی چیز اللہ نے مقدر فرمائی ہے جو اس کے لیے مناسب ہو, سود مند ہو, فائدے مند ہو. اب ایک بات لکھی انہوں نے, کہتے ہیں واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ان الفائض اتت علی الف سنۃ عمیا وقد الہم اللہ ان مسح ان مسح العین بورق راضیانج الغب يرد عليها مسرورا فربما كانت في برية بينها وبين الريف في مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عمامها عماها حتى تهجم في بعض المسافين على شلة الرازيان لا تخطوها فتحك بها عينها وترجع باطرة بإذن الله تبارك وتعالى. کہتے ہیں کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ اندھا جب ہزار سال کا ہو جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, ذہن کیول بول رہی ہوتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر وہ رازیانج کرو تازہ, رازیانج ایک درخت ہوتا ہے, پیڑ ٹری ہے, رازیانج کرو تازہ, رازیانج سے جا کر کے اپنی آنکھ کو رگڑ دے تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. یہ اللہ نے اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی, پھر وہ چلتا اس کی طرف. پروگنا کارت تھی بھائی, یہ مہینہ مہینہ کہتے ہیں کبھی کبھی اس کے درمیان اور اس رازیان درخت کے درمیان تقریباً مصیرت ایامین پورے پورے ایک ایک دن کا فاصلہ ہوتا ہے, وہ اندھے میں چلتا ہی رہتا ہے, اندھا وہ چلتا رہتا ہے اپنی حاجت کے لیے. کون لے کے جا رہا ہے اس کو, کون پہنچا رہا ہے اس کو؟ پھر کہتے ہیں جب وہ اس درخت کے باغیچے میں پہنچتا ہے تو اور کسی درخت کے پاس نہیں جاتا, اسی درخت کے پاس جاتا ہے. حالانکہ باغ میں بہت سارے درخت پڑے ہوئے ہیں, وہاں جاتا ہے, اپنی آنکھ اس درخت سے رگڑتا ہے, اس کی روشنی واپس آ جاتی ہے اور پھر وقت واپس چلا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب ذرا فہدا, دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قدر مناسب مصلحتیں اپنی مخلوق کے لیے رکھی ہے, کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اللہ سلو خریدو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے. ایک بڑا اختلافی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ محبوب, ہم جو تمہیں پڑھا دیں گے نا تم نہیں بھولو گے. ایک مسئلہ ہے نسیان, بھولنا یہ دراصل ایک عیب ہے اور انبیاء عیب سے معصوم ہوتے ہیں. ذرا توجہ کیجیے تھوڑا سا, انبیاء عیب سے معصوم ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں نے مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا ہے کہ قوم نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ زاد المیانی کا پوتا بڑا ہوا ہے, یہ قول دوسرے قول میں یہ ہے کہ ان کے ران میں برف کی بیماری کا داغ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنظیم کے لیے پاکیزگی کے لیے کہ میرا محبوب موسیٰ کلیم ان تمام عیوب سے پاک ہے، اظہار کروایا اور ان کی برات فرما دی. تو انبیاء کے لیے نسیان بھول ایک آیت ہے، اگر اس آیت کو ان کے لیے ثابت مان لیا جائے تو دعوت نبوت میں بہت ساری دشواریاں پیدا ہو جائیں گی، بہت ساری دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ سنو پورے ان کا فلا تنفا اللہ ماشاء اللہ، اے محبوب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے. بعض روایتیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ میں تو سوتا یہ تو حضور کو نسیان ہو گیا، ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عبید پیچھے تھے، کوئی آیت بھول گئی، حضرت عبید نے پوچھا یا رسول اللہ کی آیت منسوخ ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ میں بھول گیا. یہ لیکن جمہور امت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسیان سے پاک. ایک بحث اس حوالے سے آئے گی آپ کو جب سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر کریں گے، تب وہاں پہ ابھی نہیں کرتے. تو کیا ریلی حضور کو نسیان ہو گیا؟ الا ماشاء اللہ، یہ کتنا کیا گیا، ایک شخص کیا کر رہا ہے یہاں پر، مگر جو اللہ چاہے گا وہی، اسے پتا چلا کہ اللہ جو چاہے گا وہ بھلا دے گا. لیکن یہاں پہ بڑی پیاری بات بیان کی، پھر علامہ قرطبی یہ کہتے ہیں کہ یہاں نسیان سے مراد نفع ہے. کیا مطلب؟ کہ جو آپ کو بھولے گا وہ بھول نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا حکم ہی، جب وہ حکم ہی منسوخ ہو گیا، آیت منسوخ ہو گئی، ڈیلیٹڈ ہو گئی ہے. تو اب آپ کے دماغ مبارک سے ذہن شریف سے اگر چلی جائے تو حرض کی بات کیا ہے؟ جیسا اس سے پہلے سورہ بقرہ شریف کر رہا کہ کیا ہے آیت کریمہ، مارن سخ میں آئے تین اور ان سی آنا کہ خیر میں آ اب اس لیے محبوب ہم جب کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو میرے محبوب ہم اس سے بہتر آپ کو پھر فرما دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اس پہ علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ جو تنسا آیا ہوا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جو ہم منسوخ کر دیں گے وہی آپ کے دماغ سے بھولے گا، اور جس کو منسوخ نہیں کریں گے وہ کبھی آپ کے دماغ سے بھول ہی نہیں. ایک اور بتائیے کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو حضور کے پاس تلاوت کرتے، حضور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور تیزی کے ساتھ. علامہ جلال الدین سیوطی خادم الحفاظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول کے اندر بیان فرمائی یہ کروائے کہ اخرجت طبرانی عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ جبریل بالوحی لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأوله مخافة أن ينسى، فأنزل الله سنقرئك فلا تنسى. کہتے ہیں حضرت طبرانی نے تفسیر طبرانی کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل میں فرمائی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین وحی لے کر کے آتے اور وہ تلاوت فرما رہے تھے تو حضور جلدی جلدی اس کو پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی، محبوب سنو پوری اگا فلا تنسا الا ماشاء اللہ، ہم اب پڑھ دے رہے ہیں تو اب تم بھولو گے نہیں، کبھی تم کبھی بھولو گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے گا. اس روایت کے اندر ایک بات بڑی پیاری علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرمائی فرماتے ہیں، وفی اسناد جویب ضعیف جدا، اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ہیں جویب جو بہت ضعیف ہیں، لہذا اس حدیث کی صحت اب برقرار نہیں ہے بلکہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس پر وہ عمل نہیں ہو سکتا جو کسی حدیث سے صحت کے مقابل میں ہو سکتا ہے.
اور اس سلسلے میں حاجن وغیرہ کے اندر خود قبیل کے اندر اس میں اس کے اندر تفسیر مظہری کے اندر روح البیان وغیرہ کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی گئی ہے. خود اللہ کا قرطبی نے یاد بیان فرمایا تم نفیل حاضر بیمان اندر الا ما شاء اللہ آئین جن سے کہو وہ استثناء نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اب یہاں سے جو نجیان کی بحث کی گئی اس سے مراد کیا ہے کہ جو آیتیں منسوخ کر دی جائیں گی وہی آپ کے دماغ سے برائی جا کے بھولیں گی اور بقیہ کوئی چیز نہیں بھول سکتی آپ کے دماغ وہاں رکھتے. لیکن سب سے پیاری بات یہاں پہ جو بیان فرمائی ہے جناب بڑی پیاری بات کہی ہے, بہت پیاری بات کہی. فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دراصل حضور کا ایک معجزہ ہے. تصویریں کبھی نہیں کی گئی راضی تھے. فرماتے ہیں کہ کریمہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وہ معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے, بظاہر آپ لکھنا نہیں جانتے, بظاہر آپ پڑھنا نہیں جانتے, دیکھ کر کے کسی استاد کے سامنے آپ نے جان و طلب مستحق نہیں فرمایا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو عنایت فرمایا گیا عظیم معجزہ کہ یہ پورا قرآن پاک بغیر کسی مشقت کے آپ کے دماغ شریف میں محفوظ ہو گیا. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. میرے محبوب آپ اپنی زبان کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیجیے. قرآن پاک کا جمع کرنا, اس کا محفوظ کرنا, اس کو پڑھانا, یاد کرانا رب کریم فرماتا ہوں یہ میرے دل میں قدرت پر ہے. ہاں جب ہم تلاوت کر لیا کریں تو میرے محبوب اس کے بعد تم پڑھ لیا کرو, تو حضور کا ایک مرتبہ پڑھنا طول حیات زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گیا. یہ قرآن اگر صرف لفظوں کا مجموعہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی, چلو بھائی لفظوں کا مجموعہ ہے, لیکن نہ صرف لفظوں کا مجموعہ بلکہ تمام قیامت تک کے آنے والے علوم اس کے اندر شامل ہیں. یہ حضور کا دماغ اور ذہن شریف ہے کہ عربی عبارات بھی محفوظ ہیں, آیات بھی محفوظ ہیں, اسلوب بھی محفوظ ہیں, طرف بھی محفوظ ہیں, تمام علوم محفوظ ہیں اور سب کے شارع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ بول جاؤں گا کہ نہیں بول جاؤں گا؟ سبحان اللہ. یہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دی اپنے تفسیر کے اندر, وقد شاء الله لا تنسى فلم ينس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكشف من القران في وقد شاء الله. اللہ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہی آپ کو بھولے گا, اور ہم بیان کر چکے کہ یہاں مراد کیا ہے بھولنے سے, کہ جو چیزیں منسوخ ہوگی وہی آپ کے دماغ سے بلائی جائیں گی. بس اس کے بعد فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم امت کے ہیں, یہ فرماتے ہیں فلم ينسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك شیب القرآن, اس کے بعد حضور قرآن پاک کے ایک نقطہ بھی نہیں بھولے. یہ موجود ہے. اچھا تھا انہوں نے سر کا الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا, بے شک وہ جانتا ہے کھلے اور چھپے کو. وہ نہ یسر کا لیسرا سبق کے ان نفاذ ذکر, اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چھپے ڈھکے جانتا ہے, ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے. ترقی ان نفاذ ذکر, تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے. محبوب یہ نصیحتیں ہیں ان مشرکین و کفار کو, آپ نصیحت کیجیے, ان کو سمجھائیے. فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص, توجہ کیجیے گا, یہاں بڑی تلخ گفتگو ہونے جا رہی ہے, بہت تلخ. ایسا شخص جو نصیحتوں کو سننے میں رغبت نہ رکھتا ہو اس کے سامنے کبھی نصیحت نہ کی جائے, اس کے سامنے کبھی نصیحت نہ کی جائے. اس لیے کہ نصیحت کا ضائع کر دینا ہے. اور جو شخص
نصیحت سننے کی رغبت رکھتا ہو اس کو ضرور نصیحت کی جائے گی. تو یہ کفار و مشرکین جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے, یہ آپ کی نصیحت نہیں سننا چاہتے ہیں نا, ان کو نصیحت نہ کیجیے گا ابو جہل ابو لہب. لیکن وہ لوگ جو دور دراز سے میرے محبوب تمہاری بارگاہ میں آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, شریعت سمجھنے کے لیے, دین جاننے کے لیے, انہیں ضرور آپ یہ سکھائیے. صحابہ کرام کا تعلق یہ تھا, دیکھیں آپ سورہ توبہ شریف کے اندر اس کی تشریح پوری گزر چکی ہے کہ جو مجاہدین عظام جہاد پر نکلتے اور جب واپس آتے تو وہ صحابہ کرام خصوصاً اصحاب کفار حضور کی بارگاہ کے وہ 70 یا 72 کا وہ بیش صحابہ کرام سے 24 گھنٹہ حضور کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرتے رہتے تھے, ان سے کہتے تھے بتاؤ کیا سے صحیح مسائل نازل ہوئے ہم کو بتاؤ, کتنی آیتیں اتری ہم کو بتاؤ, کیا کیا حضور نصیحتیں فرمائی ہم کو بتاؤ, تو وہ لوگوں کو بتایا جاتا. تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو نصیحت سننے کا خواہش مند ہو اس کو ضرور نصیحت کی جائے, اور جو کرکٹیں بدلتا ہو اس کو کبھی نصیحت نہیں کی جائے. سبحان اللہ, اس سے مراد مومنین ہے. آگے آیت کریم آ رہی ہے, تَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, ان قریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے, جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے وہی نصیحت کو قبول کرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. تو جو شخص نصیحت کو نہیں سننا چاہتا ہے یقیناً وہ بڑی آگ میں جائے گا. اب نار اور کبرا, کبرا یہ صفت ہے نار کی, اور یہ اپوزٹ میں بولا جاتا ہے, مقابل کا لفظ ہے, ضد کا لفظ ہے, یہ اس کے مقابل میں کوئی لفظ ہے. انار اور کبرا, انار الصغرا, چھوٹی آگ بڑی آگ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نار الکبرا تو یہ نار الصغرا کیا ہوگی, سمجھو کر رہے ہیں آپ لوگ. قرآن کہتا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نار کبرا وہ بڑی آگ میں جائے گا, تو کیا کوئی چھوٹی آگ بھی جہنم کی؟ سبحان اللہ, اللہ نے خود بھی نہیں بتا دیا. وان الموحدین من المؤمنین اذا دخلوا جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء, کہ مومنین موحدین یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ نار کبرا نہیں ہوگی, نار الصغرى ہوگی, چھوٹی آگ ہوگی. ایک قول اور گزرا اس میں, بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو رہا ان کو یاد آ گیا ہے کہ تم بار آئے تو پیا اور آیا ہی پھر نہ اس میں مرے نہ جیے, نہ موت آئے کہ مر جائے اور نہ زندگی خوشگوار گزرے, اسی حالات میں رہے گا وہ. لیکن برخلاف اس کے ایک قواعد گزری کہ مومن مجرم مومن گنہگار مومن موہن جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو مر جائے گا, مر جائے گا, اور پھر شفاعت کی جائے گی, پھر اس کو زندگی عطا فرمائی جائے گی, نکالا جائے گا, پھر آب حیات میں ڈالا جائے گا اس نہر میں. حضور کی حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ پھر اس کے بدن سے ساری جہنم کی وہ کھالیں اتر جائیں گی, اور جس طرح زمین سے دانا گروتھ ہوا کرتا ہے اسی طرح اس کے بدن سے اچھی اچھی کھالیں گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے نام رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہ تین آیتیں ہیں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس لیے سورہ سب بحث میں اکثر لوگوں کو دماغ میں یاد رہتی ہے, قد افلح من تزکا, بے شک مراد کو پہنچا جو سفرا ہوا, جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کیا. غالب حضرت جنید بغدادی ہیں یا کوئی دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد یا آیت کریمہ فراہم کرتی ہے, اسی لیے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, نفس کی پاکیزگی کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرے, جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اس کو پاک کرے, ان گناہوں سے اس کو کلین کرے. اگر اس نے اپنے نفس کو پاکیزگی نہیں عطا کی تو پھر اس کی زندگی کا کوئی مدار ہی نہیں رہ گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا دونوں نمازیں مراد ہیں. اور قد افلح من تزکا سے مراد کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کر کے رکھ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لینا. یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک رمضان المبارک کی یہ دیکھیں اس میں دیا ہوا ہے وقیلہ ہی زکات الاعمال لا زکات الاموال اور یطہر فی اعمال من الریاء والتقصیر, کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے اعمال کی پاکیزگی ہے, مال کی پاکیزگی الگ, عمل کی پاکیزگی الگ. عمل کی پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے عمل کو ریا سے, دکھاوے سے, کوتہی سے پاک رکھے آدمی, اور یہ قبول کی سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے. پھر فرمایا حضرت جابر کی روایت ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من تزکا من شہد ان لا الہ الا اللہ وفلحان انداز. ایک پاکیزگی ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی تمام شرک کی ساری باتوں کو فنا کر دیا اس نے, تو پھر وہ پاکیزہ ہو گیا. ایک مانا یہ بھی ہے. اور فرمایا گیا کہ حضرت عطا کی روایت ہے, قال نزلت فی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سورہ یہ آیت کریمہ درس ہے تو عثمان غنی کی شان ہو گئی. یہ واقعہ سن لیجیے آپ, علامہ قرطبی نے یاد کرایا. کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا, اس کا ایک کھجور کا درخت تھا جو ایک انصاری کے مکان کے آنگن میں اس کی ڈالیاں گئی ہوئی تھیں. تو کھجور جو گرتی تھی تازہ یا سوکھی ہوئی پکی ہوئی, تو وہ انصاری غریب بیچارے تھے تو وہ اور ان کے بچے وغیرہ اسے کھا لیا کرتے. ہوا کیا, منافق نے بڑی لڑائی جھگڑا شروع کر دی ان سے. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کیا رسول اللہ, وہ منافق ہے, منافق میں مطلب فلاں آدمی میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور گرتی ہے, میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں تو بڑی الجھی سیدھی باتیں کرتا ہے. حضور نے اس کو بلا بھیجا. جب وہ آیا تو حضور نے اس سے ایک پیمان کیا, ایک وعدہ کیا. وعدہ اس نے آپ حدیث کے الفاظ میں اللہ فقال ان افاق الانصار ذکر ان بطبك و رطبك یقعو الى منزلی فیاکل ہوا یعنو تعلق ان وعطیت نفرتن کی جنہ بدلہا. یہ سب یہ تیرا انصاری بھائی ہے, تیری کھجوریں گرتی ہیں تو اس کے بچے اسی گھر والے کھا لیا کرتے ہیں, تو کیا تو اس کو پسند کرے گا کہ میں تو اس کے میں تجھ کو اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت دے دوں, میں تجھ کو اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت دے دوں. اب اس کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے. کیسا ہے؟ فقال ابی عاجل لاجل, کیا میں نقدی کو ادھار کے بدلے دے دوں؟ آپ تو مجھ سے جنت کی گفتگو کر رہے ہیں, مجھے ابھی کی بات چاہیے. اللہ اللہ نہیں, تو ایسا نہیں کر سکتا, بس قسمت تھا. فذکروا ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اعطا حاتم من نقل بدر نقلتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سخی الامت ہیں. جب انہوں نے سنا تو بڑی تکلیف ہوتی, انہوں نے کہا ایک حضور کی تو بات مجھ سے کرتا ہے, یہ دیکھ یہ باؤنڈری کی ہوئی ہے نا, یہ میرے باغیچے, باغیچہ جو ہے اس کا اندر اور جس کی باؤنڈری کی ہوئی ہے نا, اس باؤنڈری کے اندر جتنی کھجور ہیں سب تیرے پورے تھے, مگر اس کھجور کو اس بڑی بڑے بھائی کو دے. تب آئے کریم اتری قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ الاعلی.
بس دوسروں میں حیات دنیا بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. جیتی دنیا ایک صحابی کہتے ہیں, ایک تابعی کہتے ہیں کہ یہ اسی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو بھلا دیے, ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے, آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. حالانکہ ان کے زمانے میں آپ سوچیں, حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد میرا زمانہ سب سے اچھا, میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اچھا, اس کے بعد تابعین کا زمانہ اچھا. تین کی تو حضور نے ذمہ داری قبول فرما لی, اس زمانے کے بزرگ فرمائے کہ ہم نے تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے. تو ذرا ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے. سبحان اللہ. وعن ابن مسعود انه قرا عجلا فقال قدرون لم اعتقد حياه الدنيا على الاخره. ابن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور سماتے ہیں کہ تم لوگ خیال ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو اقدرون لم اعتقد حياه الدنيا على الاخره کہ ہم نے اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے, خیال تم کو ہے کچھ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اخیر کا جملہ یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے اگلے صحیفوں میں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. بعض علماء نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ پورے کا پورا قول حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی ہے. دوسرا قول کیا؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا یہ صرف قرآن کی بولی نہیں ہے, بلکہ یہ بولی وہ ہے جو اس سے پہلے اور دیگر صحیفوں میں اتر چکی ہے. اس سے پہلے صحیفوں کے تعلق سے ایک بہت ہی جامع گفتگو ہے, آخر میں آپ اس کو دماغ کے اندر رکھیں. چار, حضور سے پوچھا گیا حضرت ابو ذر کی روایت ہے, حضرت ابو ذر کی روایت ہو یا عن ابی ذر ان صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم امر اللہ من کتابی فقال میاں و اربع کتب علی آدم عشر صحف وعلی شیر خمسین صحیفہ وعلی ادریس ثلاثین صحیفہ وعلی ابراہیم عشر صحائف والتوراۃ والانجیل والزبور والفرقان وقيل ان في صحف ابراهيم ينبغي للعاقل ان يكون حافظا للسانه للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شانه. کل 104 کتابیں اتری ہیں. کیا کام ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بہت زبردست بات بول رہا ہوں. علامہ راضی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر, روح البیان کے اندر, علامہ حقی نے اس کو بیان فرمایا اور پھر اس کے اندر بیان فرمائی گئی. شرع عقائد جو عقائد کی کتاب اس کے حاشی میں اس کتاب کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں اتاری. حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ کتنی کتابیں اتری ہیں, حضور نے فرمایا کل 104 کتابیں اتری ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے اتارے گئے تھے. حضرت شیت علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے ہیں, آپ کے بعد نبی ہیں, ان کے اوپر 50 صحیفے اترے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے اترے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے اترے تھے. اور اس کے علاوہ توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, قرآن ہے. رول بیان کے اندر ایک اور دوسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, چونکہ اس میں آیا نا کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ آیا ہوا ہے نا, اس کی توجیہ کی مطابقت کرتے بیان فرماتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں تحصیل میں ہے کہ صحف و شیف و یا فتون. دوسرا قول, اس کو دوسرا قول بیان کر رہا ہوں, پہلا قول ختم ہو گیا. دوسرا قول, حضرت شیخ علیہ السلام پر 60 صحیفے اترے تھے. وصحب ابراہیم وہی فلاطون ابراہیم علیہ السلام کے 30 صحیفے تھے. وصحب موسیٰ قبل التوراۃ وہی عشر توریت شریف اترنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اترے تھے پھر توریت ہوئی تھی اور توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہتے ہیں کہ امام راضی نے نقل فرمایا روح الدیا نے نقل فرمایا ہے کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا یم بغی للعاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلہ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عقل سے مغلوب نہ ہو جائے کہ عقل جو کہے خالد اسی کو مانے. نئی بات سمجھ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ؟ ساری دنیا عقلی کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ہر بات عقلی کے نہیں مانی جاتی. اس کو میں آپ کو سمجھا دوں, کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے پاس رہے پاس بان عقل, بہتر یہی ہے پاس رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے طرح بچھوڑ دے. میری بات سمجھائی؟ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محلے تماشا ہے لدے باب, اب اس کو آپ چھوڑ دو کیا کہنے پڑی جائے, وہ اب اس وقت عشق کی بات ماننا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ آدمی کی لازم ہے کہ اپنے عقل سے مغلوب نہ ہو جائے, اس لیے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل کے ذریعہ فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ مشاہدات جو ہوتی ہے اسی کو مان لیا جاتا ہے بس. قرآن اللہ کا کلام ہے, آپ مانے جب بھی نہ مانے جب بھی, مانو گی نہیں مانو گی, ہمارے حضور سب سے افضل ہیں جن لوگوں نے عقل استعمال کی چلے گئے فرشتوں میں, اور جن لوگوں نے عقل کو چھوڑ کر کے اللہ جل شانہ کی ہدایت کو دریا بنا لیا بلال تھے, پوری امت کے آقا بنا لیے. یہ فرق لگتا ہے. تو آدمی اپنے آپ سے مغلوب نہ ہو جائے. پھر کہتے ہیں کہ ان یکون حافظا للسان, یہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں رات لکھی ہوئی ہے. عارفا بزمانہ, اپنے زمانے کو پہچاننے والا ہو, جانے بات سے آج کل کے زمانے ہی اپنے زمانے کو پہچاننے والا ہو, آنکھ بند نہ رکھے ہو, زمانہ کس چیز کو چاہ رہا ہے, آئین شریعت اسلام کے اصول کی روشنی میں زمانے کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے یا زمانے کے ساتھ اس چیز کا سمجھوتا کیا جائے, لیکن دین اور اسلامی شریعت کو چھوڑ کر کے نہیں. اگر اس کو چھوڑ کر کے کوئی شخص کرے گا تو سیدھے گمراہ ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی, مقبلا علی شانہ, اور اپنے احوال پر توجہ کرتا رہے. وہ اپنے احوال پر کیا مطلب ہوا, ہم آدمی ہیں کہ نہیں آدمی ہیں, ہم انسان ہیں کہ نہیں انسان ہیں, ہم کسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ نہیں, ہمارے تعلق سے اللہ کے کچھ احکام ہیں کہ نہیں. یہ تھوڑی نہیں کہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دماغ عقل سب اور کام سب جانوروں کا کرے آپ کے, تو اپنے احوال کا پہچاننے والا نہیں. یہ تھا صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی گئی تھی کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑ جانا تم لوگ, کہ دنیا تو ہلاکت کی چیز ہے, تمہارے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم سرمدی زندگی کے حصول کے لیے دنیوی زندگی کی مختصر سی مدت کو اس کو قربان کر دو, اخروی زندگی کی دائمی عزت کو حاصل کر دو. یہ قرآن کی بھی بولی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی بولی ہے, حضرت موسیٰ کے صحیفے کی بولی ہے. تو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اس کا تین جزوی موضوع تھا, اس کا تسبیح خداوندی اور تسبیح باری تعالی اللہ کی تاکید کی, نمبر دو عظمت مصطفیٰ, اور نمبر تین ما سبق صحیفوں کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں قرآن وہی کہتا ہے, انہی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے, قرآن کسی نئے عبور کی دعوت نہیں دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد ناظم جود و اکرم و آلی و اصحابی بارک وسلم.
قرآن کو قرآن عالی کو دے دیا خدا رب کریم، قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے بار گاہ کرم شرف فضل عطا فرما، جتنے بھائی بہنوں نے اس میں شرکت کی اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نوری عشی سیدنا مولانا محمد علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔